नए कपड़े पहने और इबादत करें। ये दिन क्या है? ये असल में रोजे रखने के बाद बाहर निकलकर एक मैदान में जमा होकर खुदा से इनकी कबूलियत की तमन्ना करना, खुदा से दुआ करना कि हमारे इस अमल को कबूल करके हमारे अकाउंट में, हमारे खाते में खुदा सवाब, ताकि हमारी निजात की सूरत बन जाए, हमारी बख्शिश हो जाए। अब जिसने रोजे नहीं रखे, हकीकत में तो उसकी कोई ईद नहीं है, लेकिन अगर उसे एहसास हो जाए कि मैंने कैसी गलती की, कितना मैंने नुकसान उठाया जो मैंने रोजे नहीं रखे, अगर वो उसे ईद में भी ये एहसास हो जाए और आइंदा के लिए वो अज़्म कर ले और अपनी जिंदगी के रुख को, धारे को बदल दे, आइंदा से नेक होकर जिंदगी गुजारे, तो अल्लाह ताला उसको भी उनमें शामिल कर देते हैं। ये जो आयतें मैंने आपके सामने पढ़ी हैं, इनको देखिए, ये किसी इंसान का कलाम नहीं, ये किसी मौलवी के बनाए हुए अल्फाज नहीं, हत्ता के ये अल्फाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी बनाए हुए नहीं, ये अल्लाह का कलाम है। इसमें अल्लाह ने क्या बयान फरमाया है? कद अफलहा मन तज़क्का, वो आदमी कामयाब हो गया, वो आदमी पास हो गया, मन तज़क्का जो पाक हो गया। वज़कर अस्म रब्बिही फसल्ला, उसने अपने रब के नाम का जिक्र किया, फिर नमाजें पढ़ी। तो अब देखिए, पाक हो गया पहले है, अल्लाह का नाम लेना और नमाजें पढ़ना बाद में है। कद अफलाहा, वो शख्स कामयाब हो गया, पास हो गया, मन तज़क्का जो पाक साफ हो गया। फिर वज़कर अस्म रब्बिही फसल्ला, वो अपने रब के नाम का जिक्र करता रहा, फसल्ला और नमाजें पढ़ता रहा। अब आप इसको देखिएगा कि ये पाकी क्या चीज है कि जिसके बाद नमाज की जरूरत पेश आती है, जिसके बाद नमाज पढ़ी जाती है, पाकी पहले होती है। तो मेरे भाइयों, यही वो चीज है जिसका हम ख्याल नहीं करते और नमाजें पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, हज करते हैं, ज़कातें देते हैं, लेकिन पाक पहले नहीं होते। आप जानते हैं कि नमाज बाद में पढ़ी जाती है, पहले पाक होना शर्त है। ये तो सब मानते हैं ना, ये कोई शुबे वाली बात तो नहीं है। आपके कपड़े पाक होने चाहिए, जिस्म पाक होना चाहिए, नमाज बाद में हो। तो ये जो कहा गया है, कद अफलहा मन तज़क्का, वो शख्स कामयाब हो गया, पास हो गया, जो पाक साफ हो गया। ये क्या पाकी है? ये पाकी शिर्क से पाकी है, ये पाकी बिदत से पाकी है कि जो आदमी शिर्क से तायब हो जाए, शिर्क से अपने आप को पाक साफ कर ले, बिदत की आलूदगी से अपने आप को दूर रखे, वो पाक हो गया। अब जो कुछ भी वो करेगा, रोजा रखे, नमाज पढ़े, हज करे या ज़कात दे, ये सब उसके लिए ग़िज़ाएं हैं, ताकतें हैं, ये उसकी ताकत में इजाफा करने वाली चीज हैं। असल चीज पाकी की ये है कि इंसान शिर्क से पाक हो। अब हमारे यहां क्या होता है, ये हमें तसव्वुर भी नहीं कि शिर्क क्या बला है। हम नमाजें पढ़ते हैं और शिर्क करते हैं, हम रोजे रखते हैं और शिर्क करते हैं, हम हज करते हैं और शिर्क करते हैं। शिर्क मेरे भाइयों, कुरान मजीद पढ़कर देखें, सूरह तौबा में है, फइन ताबू, देखिए इसी आयत की तफसीर, फइन ताबू, अगर ये लोग तौबा कर लें, वअकामुस्सलाता, और नमाज पढ़ने लग जाएं, वआतुज़्ज़काता, फिर ज़कात देने लग जाएं, फखल्लू सबीलहुम, फिर इन्हें कुछ ना कहो, इन्हें कत्ल ना करो, इन्हें मारो नहीं। इसी से थोड़ा आगे, इसके बाद थोड़ा सा आगे फरमाया, फइन ताबू, अगर वो तौबा कर लें, अगर वो बाज आ जाएं, वअकामुस्सलाता, और नमाज पढ़ने लग जाएं, वआतुज़्ज़काता, और ज़कात देने लग जाएं, फइख्वानुकुम फिद्दीन, फिर ये तुम्हारे दीन के भाई। अब जिस चीज से तौबा करना है, नमाज से पहले, रोजे से पहले, हज से पहले, जिस चीज से तौबा करना है, वो क्या चीज है? वो शिर्क है। उस शिर्क से जब तक आदमी पाक नहीं होता, नमाज कबूल नहीं होती। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, शिर्क क्या बला है, शिर्क क्या मुसीबत है, शिर्क की पलीदी जिसकी से पाकी जरूरी है, قد افلح من تزکا. شرک جس سے پاکی ضروری ہے وہ کیا چیز ہے میرے بھائیوں؟ وہ ایسی پلیدی ہے جو پخانے سے زیادہ پلید ہے، جو پیشاب سے زیادہ پلید ہے، مردار سے زیادہ پلید ہے. دنیا میں کوئی پلیدی ایسی نہیں جو شرک کا مقابلہ کر سکے. شرک سب سے بڑا پلید. آدمی کپڑے ناپاک ہوں، جسم ناپاک ہو، غسل نہیں کر سکتا کیونکہ پانی نہیں، یا پانی ہے اس کے لیے استعمال کرنا ٹھیک نہیں، یہ بیمار ہے. اس پلیدی میں نماز پڑھے، خدا اس کی نماز کو قبول کرتا ہے. اس پلیدی میں انسان حج کرے، اس پلیدی میں انسان نیکی کے جو کام بھی کرنا چاہے کر لے، خدا قبول کر لیتا ہے. لیکن اگر شرک کی پلیدی ہو تو خدا نہ نماز قبول کرتا ہے، نہ روزہ قبول کرتا ہے، نہ حج قبول کرتا ہے، نہ زکات، کوئی عمل خدا اس کا قبول نہیں کرتا. میرے بھائیوں، وہ شرک کیا ہے؟ وہ شرک یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا مشکل کشا، اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا سہارا، اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا حاجت روا سمجھنا. یہ سمجھنا کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہے جس کی دنیا میں چل سکتی ہے، یہ شرک. میرے بھائیوں، بعض لوگ اس کو شرک سمجھتے ہیں کہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا، کسی کے مزار پر سجدہ کرنا، کسی پیر کو، کسی فقیر کو، کسی ولی کو، کسی نبی کو سجدہ کرنا، یہ شرک. میرے بھائیوں، شرک صرف یہی نہیں ہے، شرک یہ بھی ہے خدا واحد مالک ہے اس کائنات کا، کسی اور کو بھی مالک سمجھنا کہ اس کی بھی اس ملک میں، اس کائنات میں چلتی ہے، یہ شرک. خدا کہتا ہے میں اس وقت بھی تھا جب کوئی نہیں تھا، میں نے سب کو پیدا کیا ہے، سب میرے پیدا کرنے کے بعد وجود میں آئے ہیں، کوئی میری اس کائنات میں، میری اس حکومت میں، میری اس مملکت میں کوئی میرا شریک نہیں ہے. بلا یشرک فی حکمہ احدا، خدا اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا. قانون میرا چلے کیونکہ زمین میری، آسمان میرا، بندہ میرا، فضا میری، ہر چیز میری، میرے سوا اس کائنات میں کسی کا قانون نہیں چل سکتا. جو اس بات کو برداشت کرتا ہے کہ نہیں، قانون عوام کی منتخب شدہ اسمبلی بنائے، وہ لوگوں کو بائنڈ کر سکتی ہے، لوگ اس کے پابند ہو سکتے ہیں اور ہونا چاہیے، یا فلاں آدمی کی چلتی ہے، وہ جو کہے ہم اس کو مانیں گے، اس کو حق ہے کہ جو چاہے حکم دے، خدا کہتا ہے تم جھوٹ کہتے ہو، یہ شرک ہے. اس کائنات میں قانون میرا، میرے سوا، میری اجازت کے بغیر کوئی قانون اگر بنایا جائے، تم اس کو تسلیم کر لو، گویا تم نے اس کو بادشاہ مان لیا، گویا تم نے اس کی حکومت کو تسلیم کر لیا، حالانکہ حکومت میری. میرے بھائیوں، شرک کی بہت سی قسمیں ہیں. غیر اللہ کو سجدہ کرنا شرک ہے. اللہ کے سوا کسی کو مشکل کشا، حاجت روا سمجھ کر پکارنا شرک ہے. اللہ کے سوا کسی کو قانون کا حق دینا کہ وہ ملک میں قانون سازی کر سکتا ہے، یہ شرک ہے. کوئی کسی شرک میں مبتلا ہے، کوئی کسی شرک میں مبتلا ہے، کوئی کسی شرک میں مبتلا ہے، سب شرک کی پلیدی میں لت پت ہیں. نتیجہ کیا ہے؟ نہ نمازیں قبول ہوتی ہیں، نہ روزے قبول ہوتے ہیں، دنیا کے سارے مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں. ورنہ جو فطرت کے ساتھ پورا ہم نوا ہو جاتا ہے، اللہ کو تسلیم کرتا ہے، خدا اس کو کبھی دنیا میں ذلیل نہیں کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اندازہ کر لیجئے گا، کوئی فیکٹری نہیں اسلحے کی، کوئی سلطنت نہیں، کچھ نہیں، درویشی کا عالم ہے. لیکن آپ نے دیکھا خدا تعالی نے کس قدر تسلط دیا، کتنی عزت دی. کیوں؟ صرف اس وجہ سے کہ اللہ کا قانون، اللہ کی بات کو سب سے اونچا سمجھتے تھے. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کا کوئی نہیں. آپ یہ برداشت نہیں کرتے تھے کہ کوئی مجھے خدا کے ساتھ ذرا بھی ملائے. ایک آدمی نے کہہ دیا ما شاء اللہ و ما شاء محمد, جو اللہ اور محمد چاہے. جیسے ہمارے ہاں آج کل کہتے ہیں جو اللہ رسول چاہے. حضور برداشت نہ کر سکے, اور اس آدمی سے کہا قل ما شاء اللہ وحدہ. ارے تو نے کیا کہہ دیا؟ یہ کہہ کہ نہیں, جو اللہ اکیلا چاہے, خدا کی مشیت میں میرا کوئی دخل نہیں. خدا جو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے, میں اس میں کوئی دخل نہیں دے سکتا. اگر میرا دخل کارگر ہوتا, میں نے بڑی کوشش کی کہ میرا چچا ابو لہب مسلمان ہو جاتا, میں نے بڑی کوشش کی کہ میرا چچا ابو طالب مسلمان ہو جاتا. میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ دنیا کے سارے لوگ مسلمان ہو جائیں, لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے. اللہ کی مشیت میں کسی کا دخل نہیں. تو میرے بھائیو, اللہ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام دیا تو صرف اس وجہ سے کہ آپ خود پاک تھے شرک کی آلودگیوں سے. آپ نے وہ جماعت تیار کی جو شرک کی آلودگیوں سے پاک تھی. خدا نے ان کو وہ عزت دی, وہ وقار دیا کہ دنیا میں ایک مثال بن گئے. جو عزت اللہ نے ان کو دی آج تک پھر مسلمانوں کو کبھی نصیب نہیں ہوئی. اور پھر یہ کب نصیب ہوگی؟ جب مسلمانوں میں صحیح توحید آئے گی اور مسلمان شرک سے پاک ہو جائیں گے. یہ تو بڑی اونچی بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں, لیکن ہمارے مطلب کی بات یہ ہے کہ ہماری نماز, ہمارا روزہ, ہمارا حج, ہماری زکات, کوئی ہمارا عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں جب تک کہ توحید نہ ہو. اس کو سمجھو, توحید یہ ہے اللہ کو ایک کہنا. یہ کافر بھی ایک کہتے ہیں, ہندو بھی اللہ کو ایک کہتے ہیں, دنیا کے کافر سب اللہ کو ایک کہتے ہیں, کبھی نہیں کہتے کہ اللہ دو ہے. اور کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اللہ صرف اللہ الہ ہے اور کوئی الہ نہیں. یہ نہیں کہا کہ اللہ صرف رب ہے اور کوئی رب نہیں. اللہ صرف الہ ہے اور کوئی الہ نہیں. الہ کسے کہتے ہیں؟ جو مشکل کشا ہو. الہ کسے کہتے ہیں؟ جو حاجت روا ہو. الہ کسے کہتے ہیں؟ جو کار ساز ہو. الہ کسے کہتے ہیں؟ جو سہارا ہو. لا الہ الا اللہ کے معنی یہ ہیں, اللہ کے سوا کوئی سہارا نہیں, اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں, اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں, اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں جس کا قانون دنیا میں چل سکے. جس نے یہ اپنا عقیدہ نہ بنایا, یہ توحید اس کی نہ بنی, اس کا ایمان بالکل صحیح نہیں. اور جب ایمان صحیح نہ ہو تو نماز, روزہ, حج, زکات کی سب چیزیں بیکار ہیں. تو قد افلاح من تزکا, جو شرک سے پاک ہو گیا وہ گویا کامیاب ہو گیا. اب وہ اپنے نمبر بڑھانے کے لیے خدا کا ذکر کرے, نمازیں پڑھے, یہ اس کی کمائی. لیکن فرمایا تم کیا کرتے ہو؟ کرنا تو یہ چاہیے لیکن تم کیا کرتے ہو؟ بل تو سرون الحیات الدنیا, تم تو دنیا کو ترجیح دیے ہوئے ہو, تمہیں آخر یاد ہی نہیں. میرے بھائیو, اب ہم کتنے بیٹھے ہیں, دیانتداری سے سوچئے. ہمیں آخرت یاد ہے, ہمیں آخرت کی فکر ہے, ہم کوئی آخرت کی تیاری کرتے ہیں؟ کبھی اپنی اولاد کو اپنے سامنے بٹھا کر اپنے راستے کو دیکھا کریں کہ میں اور میری اولاد کس راستے پر جا رہے ہیں, ہماری بھاگ دوڑ کس سلسلے میں ہے. آپ کو صاف نظر آ جائے گا کہ میں بھی اور میری اولاد بھی, ہم سب کے سب دنیا کمانے کی خاطر لگے ہوئے ہیں, آخرت کی ہمیں کوئی فکر نہیں. اس لیے اللہ نے اس استدراک کے لیے برتوں سے رول الحیات الدنیا, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم شرک سے پاک ہو کر خدا کے لیے نماز پڑھتے, خدا کو یاد کرتے, اس کا ذکر کرتے, لیکن تم کس کام میں لگ گئے؟ بلتو تھرون الحیات الدنیا, تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو, نہ تمہیں خدا یاد ہے اور نہ تمہیں آخرت کی فکر. اور میرے بھائیو, یہ سب سے بڑا مرض ہے جو آج مسلمان کو لگا ہوا ہے. مسلمان دنیا کی خاطر مر رہا ہے اور خدا کیا کہتا ہے؟ ارے بدبخت, اگر تو آخرت کی فکر کرتا میں تجھے دنیا مفت میں دے دیتا، جب تو دنیا کی خاطر لگ گیا نہ میں تجھے دنیا دوں گا نہ تجھے آخرت ملے گی۔ چنانچہ آج مسلمانوں کا حال یہ ہے، نہ مسلمانوں کو دنیا نصیب ہے اور آخرت کے نصیب ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور دنیا نصیب ہونا کیا ہے؟ اقتدار، حکومت، عزت کی زندگی۔ یہ آج دنیا کے کسی مسلمان کو، کسی ملک کو یہ چیز نصیب نہیں۔ سعودی عرب کی دولت دیکھ لو، کتنی دولت اللہ نے دے رکھی ہے، لیکن حالت کیا ہے؟ امریکہ کا محتاج ہے، روس سے خائف ہے، ایران اس کے لیے مصیبت بنا ہوا ہے اور اس کے پلے کچھ نہیں ہے، اسرائیل اس کے لیے ہوا بنا ہوا ہے۔ اور مسلمان کون تھے؟ اللہ اکبر، آپ اندازہ کر لیں، حضرت عمر، بیت المقدس جب فتح ہوا، حضرت عمر جاتے ہیں تو راستے میں اونٹ پر وہ اور خادم جو ان کا غلام ہے، دونوں جا رہے ہیں، بدل بدل کر سوار ہوتے ہیں۔ جب آخری منزل آ رہی ہے تو اب باری حضرت عمر کی آگے چلنے کی تھی، اونٹ کی مہار پکڑ کر اور غلام کی اوپر چڑھ کر چلنے کی باری تھی۔ غلام نے کہا، چونکہ اب سامنے قلعہ ہے، کافروں کی حکومت ہے، ان کے افسر دیکھیں گے، آپ چڑھ جائیں، میں مہار پکڑ کر آگے چلتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، جو چل رہا ہے وہی سلسلہ چلے گا، تو اوپر بیٹھے گا اور میں مہار پکڑ کر آگے چلوں۔ یوں ہی جا رہے ہیں اور نتیجہ کیا ہے؟ وہ حضرت عمر کی شکل کو دیکھ کر چابیاں جو ہیں حضرت عمر کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اور حضرت عمر کیا کہتے ہیں؟ الحیبۃ من السماء، روب اللہ کی طرف سے ہے، روب کپڑوں میں نہیں، روب شان و شوکت میں نہیں، روب اللہ بٹھاتا ہے جب دل میں کسی کے بٹھاتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا، یہ شرف اللہ نے مجھے دیا ہے کہ میں کتنی مسافت پر بیٹھا ہوں، مجھ سے کافر تھر تھر کانپتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ الحیبۃ من السماء، روب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، عزت اللہ دیتا ہے، اور جس کو اللہ عزت دے اس کی عزت پھر سب پر چھا جاتی ہے، وہ کبھی مغلوب نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، اب ہمارے لیے یہ باتیں بالکل خواب بن گئی ہیں۔ اب یہ تو ہمارا سب کا دل چاہتا ہے کہ ہم دیکھیے، مسلمان جب بھی سوچے گا تو دو باتیں سامنے، کہ ہماری دنیا کی زندگی بھی اچھی ہو اور ہماری آخرت بھی اچھی ہو۔ دنیا کی زندگی اچھی کے معنی کیا ہے؟ ہم صاحب حکومت ہوں، دنیا میں ہمارا اقتدار ہو، اور آخرت میں اللہ ہمیں جنت دے دے۔ یاد رکھیے، جن کو اللہ دنیا میں حکومت نہیں دیتا، آخرت میں ان کو جنت کبھی نہیں دے۔ یہ کلیہ ہے، یہ قاعدہ ہے، اور اس کے خلاف کوئی دلیل نہیں۔ جن کو خدا دنیا میں ذلیل کرتا ہے، خدا ان کو دوزخ میں داخل کرتا ہے، کبھی جنت میں داخل نہیں کرتا۔ اور جن کو خدا دنیا میں عزت دیتا ہے، خدا ان کو یقیناً جنتوں میں داخل کرتا ہے۔ چنانچہ دیکھ لیں، سب سے پہلے صحابہ کی مثال۔ صحابہ کون تھے؟ دنیا میں حکمران تھے، اور اللہ کے رسول نے ان کو جنت کی خوشخبریاں دی۔ اس کے بعد بنو امیہ کا دور آیا، جو فاتحین تھے، دنیا کو انہوں نے فتح کیا، دنیا میں اسلامی جھنڈے انہوں نے گاڑ دیے، جنت کی بشارتیں ان کے لیے طے۔ اسی طرح سے سلسلہ و سلسلہ، پھر جب سے مسلمان ذلیل ہونے شروع ہو گئے، وہ جنت سے بھی گئے، دنیا سے بھی گئے۔ اب ہمارے لیے دونوں چیزیں درکار ہیں، ایک تو یہ کہ ہم دنیا میں عزت کے ساتھ وقت گزاریں، دنیا میں ہمارا روب ہو، ہم امریکہ سے نہ ڈریں، امریکہ ہم سے ڈرے، ہم روس سے نہ ڈریں، ہم برطانیہ کے محتاج نہ ہوں، وہ ہمارے محتاج ہوں۔ یہ زندگی عزت کی زندگی ہے، اور پھر آخرت ہمارے لیے تیار ہو، ہم جنتوں میں جائیں، اللہ ہم سے راضی ہو۔ اور یہ کب ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، قانون وہی ہے، اصول وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کر گئے۔ ہم جب اس طرف توجہ کرتے ہیں، ہمارا حکمران طبقہ، ہمارا پڑھا لکھا طبقہ، سب کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ایک ہونا چاہیے، مسلمانوں میں اتفاق ہونا چاہیے، مسلمانوں میں اتحاد ہونا چاہیے۔ لیکن میرے بھائیوں، میں کیا عرض کروں، آپ کہیں گے کہ دیکھو کیسی یہ شیخی کی بات کرتا ہے. میں آپ سے حقیقت عرض کرتا ہوں، یہ جتنی تعلیم آج کل دنیا میں دی جاتی ہے، کوئی ایم اے ہو، کوئی پی ایچ ڈی ہو، کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی انجینئر ہو، کوئی فلاسفر ہو، کوئی سائنٹسٹ ہو، کوئی بھی ہو، یقین جانے یہ علم جہالت ہے، یہ کوئی علم نہیں. آج لوگوں کو، بڑے بڑے سیاستدانوں کو الفاظ استعمال کرتے ہیں، ان الفاظ کے معنی کا بھی پتہ نہیں ہے کہ ہمارے منہ سے جو لفظ نکل رہا ہے اس کے معنی کیا. مسلمان کہتے ہیں کہ مسلمان متحد ہوں، مسلمانوں میں اتحاد ہو، اور پھر اس کے لیے کوشش کیا ہوتی ہے، بھئی سب ایک ہو جاؤ، سب ایک ہو جاؤ، سب ایک ہو جاؤ. اب یہ جہالت کی بات، یہ جہالت کی بات ہے میرے بھائیو. جب تک مسلمانوں میں مذہبی اختلاف ہے، مسلمان کبھی ایک نہیں ہوتے. جب تک مسلمانوں میں مذہبی اختلاف ہے، مسلمان کبھی ایک نہیں ہو سکتے. مسلمان ایک کب تھے؟ صحابہ کے زمانے میں مسلمان ایک تھے، لڑائی جھگڑا بھی ہو جائے پھر بھی ایک تھے. حضرت علی کی، حضرت معاویہ کی جنگیں ہوئیں لیکن کافروں کے مقابلے میں ایک تھے. کیا وجہ؟ ان کا مذہب ایک تھا. اور آج مسلمان ایک کیوں نہیں اور کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس وجہ سے کہ مسلمانوں کے مذہب کئی ہیں، اور اسلام ایک ہے، اسلام کئی نہیں. تو میرے بھائیو، ہماری ترقی کا راز یہ ہے کہ ہم متحد ہوں، لیکن متحد کے معنی یہ نہیں کہ حنفی حنفی رہے، شافی شافی رہے، شیعہ شیعہ رہے، وہابی وہابی رہے اور ایک ہو جائے. یہ جہالت کی بات، یہ جہالت کی بات ہے. مذہب مختلف ہو اور ایک ہو جائے، یہ ناممکن ہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. جو یہ بات کہتا ہے وہ جاہل ہے، وہ قطعاً لا بلد ہے، اسے کچھ پتا نہیں. اتحاد کی صورت صرف ایک ہے، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتفاق ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سارے جمع ہو جائے. میرے بھائیو، سوچو تو صحیح، ہمارے سنیوں میں یہ فرقے، حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، پھر سنی اور شیعہ، ان میں آپس میں علی مولا ہمارا امام علی، اور سنی حضرت بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، وہ یہ. نتیجہ دیکھا آپ نے، اگر آپ امام ابو حنیفہ کا نام لیتے ہیں تو اس کے مقابلے میں امام شافی کھڑا ہے، اگر کوئی امام شافی کا نام لیتا ہے تو اس کے مقابلے میں امام ابو حنیفہ کھڑا ہے، اگر کوئی حضرت علی کا نام لیتا ہے تو اس کے مقابلے میں حضرت بکر صدیق کھڑے ہیں، اور اگر کوئی حضرت بکر صدیق کا نام لیتا ہے تو اس کے مقابلے میں حضرت علی کھڑے ہیں. کبھی اتفاق ہو سکتا ہے؟ جب تک مسلمان سب کی طرف سے منہ موڑ کر، سب کو چھوڑ کر ایک اللہ کے رسول پر متحد نہیں ہوتے، مسلمان کبھی اتحاد نہیں آ سکتے. اب سوچئے اتحاد کی دعوت کیا ہو سکتی ہے، اور یہ میں آپ کو سبق پڑھانا چاہتا ہوں، اسے خوب سمجھ لیجئے گا، اسے ذہن نشین کر لیجئے گا، اور اس پیغام کو آگے پہنچائیے. اتحاد کی دعوت کیا ہو سکتی ہے کہ لوگوں کو یہ دعوت دی جائے کہ جو تم نے امام بنائے ہیں ان کو چھوڑ دو، جس کو اللہ نے امام بنایا ہے اس کو پکڑ لو. اگر تم نے اپنے اماموں کا نام لیا تو ایک کے مقابلے میں دوسرا، دوسرے کے مقابلے میں تیسرا، لیکن اگر تم نے اللہ کے بنائے ہوئے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا تو اس کے مقابلے میں کوئی نہیں آ. تو یہی ہماری دعوت ہے جو میں آج آپ کو دینا چاہتا ہوں. اور میرے بھائیو، اسلام کیا ہے؟ حنفی بننا اسلام نہیں، وہابی بننا اسلام نہیں، شیعہ بننا اسلام نہیں. اسلام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا اسلام. کہ یہ کوئی اختلاف کر سکتا ہے؟ کوئی اس سے انکار کر سکتا ہے؟ ایک کہتا ہے تو حنفی بن جا، امام ابو حنیفہ کی پیروی کر. میں اس سے کہتا ہوں تجھے کس نے کہا ہے حنفی بننے کے لیے؟ اللہ کہتا ہے، اس کا رسول کہتا ہے، وہ خود کہتا ہے امام کیا حنفی بن جائے. کہ جی نہیں، وہ تو نہیں کہتے، پھر تو کیسی دعوت دیتا ہے؟ میرے بھائیو، اسلام کیا ہے؟ اسے پہچانو، اسے یاد کرو، اسے ذہن نشین کرو. اسلام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا نام. آج ہم جب یہ نام لیتے ہیں کہ ملک میں اسلام آئے، پڑھا لکھا طبقہ جو جاہل طبقہ ہے حقیقت میں، وہ کہتا ہے جی کون سا اسلام؟ اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اسلام کئی ہیں، اسلام کئی ہیں. وہ پوچھتا ہے جی کون سا اسلام؟ اب جواب دینے والا بھی جاہل ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جی کون سا بتاؤں، میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آتا. اور اگر علم ہو جہالت نہ ہو تو یہ سوال کبھی نہیں پیدا ہو سکتا کہ کون سا اسلام. اسلام ایک ہے، دو نہیں ہے. اور اسلام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا نام اسلام ہے. امام ابو حنیفہ کی پیروی کا نام اسلام نہیں، امام شافعی کی پیروی کا نام اسلام نہیں، حضرت علی کی پیروی کا نام اسلام نہیں، حضرت بکر صدیق کی پیروی کا نام اسلام نہیں. اسلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کا نام. اسلام اسے کہتے ہیں. آج مسلمان ٹکڑے ٹکڑے کیوں ہو گئے، فرقے فرقے کیوں ہو گئے؟ انہوں نے اپنے اسلام بنائے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے امام بنائے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے ہیڈ مقرر کیے ہوئے ہیں اور ان کو فالو کرتے ہیں. یہ اسلام نہیں ہے، یہ گمراہی. اسلام کیا ہے؟ جس کو اللہ نے امام بنایا ہے، جس کو اللہ نے بھیجا ہے، حادی بنا کر، مرشد بنا کر، پیر بنا کر، رہنما بنا کر بھیجا ہے، اس کو فالو کرنا، اس کی پیروی کرنا، اس کے پیچھے چلنا، یہ اسلام. اگر آپ اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں تو پھر یہ سمجھ لیجیے گا کہ آپ کا سٹینڈ کوئی نہیں. کیوں؟ حنفی بننے کے لیے نہ اللہ نے کہا ہے نہ اس کے رسول نے کہا ہے. غصے کی بات نہیں، سمجھنے کی بات ہے. جذبات میں نہ آئیں، ٹھنڈے دل سے میری بات پر غور کریں. اگر کوئی حنفی بننا چاہتا ہے یا فخر محسوس کرتا ہے کہ میں حنفی ہوں، حنفی رہوں گا، اپنے ایمان سے پوچھے تجھے حنفی بننے کے لیے کہا کس نے. لیکن اگر وہ یہ سوچ لے کہ میں محمدی بن جاؤں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کروں، تو اس کا ایمان بول کر کہے گا کہ یہی اسلام. اور میرے بھائیوں، جب تک آپ اس اصول کو تسلیم نہیں کریں گے، مسلمان کبھی ایک نہیں ہو سکتے. مسلمانوں میں جب بھی اتحاد ہوگا، آج ہو، 100 سال کے بعد ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتحاد ہوگا. کسی امام پر، کسی پیر فقیر پر کبھی اتحاد نہیں. تو اب یہ جتنے ہمارے مسائل مختلف ہوتے ہیں، آمین کا جھگڑا، رفع یدین کا جھگڑا، تراوی کا جھگڑا، چاند کا مسئلہ، فلاں مسئلہ، فلاں مسئلہ، یہ ساری مصیبتیں اس لیے آتی ہیں کہ ہمارا ہیڈ ایک نہیں، ہمارا مرشد ایک نہیں، ہمارا ہادی ایک نہیں. لوگوں نے اپنے اپنے راستے بنا لیے ہیں، اپنے اپنے امام بنا لیے ہیں اور اپنے امام کی طرف کھینچتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں رسہ کشی ہے اور مسلمانوں میں افتراق پیدا ہو. دیکھیے، اب یہ چاند کا مسئلہ ہے. اسلام صحیح کون سا ہوتا ہے؟ اسلام جتنا پرانا ہو اتنا صحیح ہے. یہ خوب سمجھ لیجیے گا، اسلام جتنا لیٹسٹ ہوگا، ماڈرن ہوگا، اتنا گمراہی. اگر اسلام کو ماڈرنائز کیا جائے، وہ اسلام نہیں ہوگا، وہ اسلام اور کفر ملا جلا ہوگا. اگر آپ کو خالص اسلام چاہیے تو کون سا اسلام ہے؟ وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. اور اگر آپ دیکھیے، ہمارے لیے گمراہی کی صورت یہی بن جاتی ہے. مثلا ہم کہتے ہیں کہ عرس کرنا ٹھیک نہیں، تو لوگ کہتے ہیں ہائے ہائے، ارے تم دو چار آدمی دیکھو، داتا کا عرس ہوتا ہے، اجمیر شریف میں عرس ہوتا ہے، بڑے بڑے بزرگ گدیوں والے جاتے ہیں، دیکھو پاک پٹن کا عرس ہوتا ہے، اور آپ تھوڑے سے ہیں اور وہ اتنی اکثریت ہے. لوگ لیکن اگر وہ یہ سوچ لے کہ میں محمدی بن جاؤں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کروں، تو اس کا ایمان بول کر کہے گا کہ یہی اسلام. اور میرے بھائیوں، جب تک آپ اس اصول کو تسلیم نہیں کریں گے، مسلمان کبھی ایک نہیں ہو سکتے. مسلمانوں میں جب بھی اتحاد ہوگا، آج ہو، 100 سال کے بعد ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتحاد ہوگا، کسی امام پر، کسی پیر فقیر پر کبھی اتحاد نہیں ہوگا۔ تو اب یہ جتنے ہمارے مسائل مختلف ہوتے ہیں، آمین کا جھگڑا، رفع دین کا جھگڑا، تراوی کا جھگڑا، چاند کا مسئلہ، فلاں مسئلہ، فلاں مسئلہ، یہ ساری مصیبتیں اس لیے آتی ہیں کہ ہمارا ہیڈ ایک نہیں، ہمارا مرشد ایک نہیں، ہمارا ہادی ایک نہیں۔ لوگوں نے اپنے اپنے راستے بنا لیے ہیں، اپنے اپنے امام بنا لیے ہیں اور اپنے امام کی طرف کھینچتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں رسا کشی ہے اور مسلمانوں میں افتراق پیدا ہو گیا۔ دیکھیے، اب یہ چاند کا مسئلہ ہے۔ اسلام صحیح کون سا ہوتا ہے؟ اسلام جتنا پرانا ہو اتنا صحیح ہے، یہ خوب سمجھ لیجیے گا۔ اسلام جتنا لیٹسٹ ہوگا، ماڈرن ہوگا، اتنا گمراہی۔ اگر اسلام کو ماڈرنائز کیا جائے، وہ اسلام نہیں ہوگا، وہ اسلام اور کفر ملا جلا ہوگا۔ اگر آپ کو خالص اسلام چاہیے تو کون سا اسلام ہے؟ وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اور اگر آپ دیکھیے، ہمارے لیے گمراہی کی صورت یہی بن جاتی ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں بھی عرس کرنا ٹھیک نہیں، تو لوگ کہتے ہیں ہائے ہائے، ارے تم دو چار آدمی دیکھو، داتا کا عرس ہوتا ہے، اجمیر شریف میں عرس ہوتا ہے، بڑے بڑے بزرگ گدیوں والے جاتے ہیں، دیکھو پاک پٹن کا عرس ہوتا ہے، اور آپ تھوڑے سے ہیں اور وہ اتنی اکثریت ہے۔ لوگ حیران ہوتے ہیں، لوگوں کے لیے ایک دھوکہ ہو جاتا ہے۔ یہ غلطی کیوں؟ وہ اسلام کو جانچتے ہیں بیسویں صدی کی طرف سے، وہ اسلام کو جج کرتے ہیں، اسلام کو دیکھتے ہیں چودہویں پندرہویں صدی کی طرف سے۔ اگر میرے بھائیوں خالص اسلام کو دیکھنا ہو تو اوپر سے آئیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو دیکھیں، وہ خالص اسلام ہوگا۔ جو آج لوگوں میں چل رہا ہے وہ مین میڈ ہے، وہ اللہ میڈ نہیں ہے، وہ لوگوں کا بنایا ہوا ہے، وہ اللہ کا بھیجا ہوا نہیں۔ اگر اسلام کو جج کرنا ہو، اسلام کی صداقت اور حقانیت کو دیکھنا ہو، تو ادھر سے شروع کریں، حضور کے زمانے کو دیکھیں کہ اس وقت کیا ہوتا تھا۔ عرس ہوتے تھے، کس کا عرس ہوا؟ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم کا عرس کیا؟ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نوح کا عرس کیا؟ کبھی اپنے پہلے باپ آدم علیہ السلام کا عرس کیا؟ کبھی موسیٰ علیہ السلام کا عرس کیا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ لہذا عرس والا مسئلہ گیا، غائب ہو گیا۔ الحد القیاس، اب ہماری حکومت نے رویت ہلال کمیٹیاں بنا رکھی ہیں، علاقائی بھی اور مرکزی بھی۔ اب یہ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ بڑی فکر ہے دین کی، اسلام کی، ہماری حکومت کو اور بڑے بڑے لوگوں کو بڑی فکر لگی ہوئی ہے کہ ہائے مسلمانوں میں اتحاد ہو جائے، مسلمانوں میں اتحاد ہو جائے، مسلمانوں کا روزہ ایک ہو، مسلمانوں کی عید ایک ہو، مسلمان سارے ایک ہوں۔ لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ پہلے سے بھی لڑائی زیادہ۔ اور ویسے آپ نے کبھی اندازہ نہیں کیا، ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں جو ہمارے تعلیم کے سلسلے میں سکیمیں بنتی ہیں کہ تعلیم کا معیار اونچا ہو، دن بدن گرتا ہی چلا جاتا ہے۔ جتنا آج کل علاج ہوتا ہے اتنی بیماری بڑھتی ہے، جتنے ڈاکٹر زیادہ اتنی بیماریاں زیادہ، جتنی پولیس زیادہ اتنے جرائم زیادہ، جتنے جج زیادہ اتنے مقدمے زیادہ۔ یہ دماغ کی خرابی اور جہالت کی وجہ سے، صحیح تشخیص نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ میرے بھائیوں، اتنی واضح مثالوں کی بات بھی اگر ہماری سمجھ میں بات نہ آئے تو پھر اللہ کے سپرد معاملہ ہے، پھر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ ہمارا نظام، جس نظام کے تحت ہم چل رہے ہیں، یہ نظام اٹل فیلیور ہے، یہ نظام بالکل ناکام ہے۔ اس کا خاصہ کیا ہے اس نظام کا؟ کہ جتنا سوچ کر اچھی تدریس کی جاتی ہے وہ اتنی ہی بری نکلتی۔ اب دیکھ لو بچے، اللہ اکبر، چھوٹی چھوٹی کلاسوں میں، پہلی میں، دوسری میں، چوتھی میں، اتنے اتنے بڑے بستے اٹھائے پھرتے ہیں، اتنے اتنے بڑے بستے اٹھائے پھرتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنا کے علم حاصل کر لیا۔ लेकिन जाकर उनको पूछ कर देख लो, वो 10 पढ़ जाएं, एक सेंटेंस ठीक नहीं लिख सकते, एक अंग्रेजी का जुमला ठीक नहीं लिख सकते। और बीए पढ़े हुए हमारे सामने, एमए पास, एमए 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 पढ़े हुए आते हैं, दरखास्त तक सही नहीं लिखते। और ये स्टैंडर्ड ऊंचा हो रहा है। पुराने जमाने का प्राइमरी पास, पुराने जमाने का मिडिल पास, देख लो क्या कुछ करके दिखा देता है। तहरीर उसकी गजब की, तकरीर उसकी गजब की, और समझ उसकी गजब की, और आजकल के सिवाय शरारत के और ठीक से क्या है। मेरे भाइयों, ये निजाम मुसलमानों के लिए अच्छा निजाम नहीं है। इस निजाम को जब तक हम बदल नहीं देंगे, सर से लेकर पांव तक मुसलमान कभी सीधा नहीं हो सकता, मुसलमान कभी सुरखरू नहीं हो सकता। तो मेरे अर्ज करने का मकसद यह है कि हमें देखना यह है कि हम अपनी इस्लाह कैसे कर सकते हैं। ये हमारा इज्तिमा, हम आज इतने इकट्ठे हुए हैं, इसलिए बातें मैंने बहुत सी कर दी हैं, क्योंकि बहुत से पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं। कम अज कम ये आपके लिए दावत फिक्र है। आप सोचें, आप गौर करें, अल्लाह करे कि आप गौर करें और आपके जहन से ये मौजूदा तहजीब, ये मौजूदा निजाम आपके जहनों से बिल्कुल महव हो जाए, आपके दिल में इसके बारे में नफरत कायम हो जाए और आप अपने पुराने इस्लाम की तरफ लौटें, जो कि खालिस और असली इस्लाम। जब दूसरी चीजें नई से नई बनती हैं, देखो ये गाड़ियों के जी ये कौन सा मॉडल है, अगर 2-4 साल पुराना मॉडल है ना जी, ना ये ठीक नहीं है, ये लेटेस्ट मॉडल है, ये बड़ा अच्छा है। तो ये बात इतनी आम हो गई कि इस्लाम का मॉडल भी नया होना चाहिए। अगर पहले इस्लाम ये कहता था कि तस्वीर हराम, और लेटेस्ट इस्लाम जो है आजकल का मॉडल इस्लाम का 1984, 1983, 1982, 1980 का इस्लाम, नहीं, तस्वीर जायज, ये मॉडल है, ये ताजा मॉडल है, लेटेस्ट मॉडल है। कार तो नई नए मॉडल की बेहतर हो सकती है, लेकिन मेरे भाइयों, अगर इस्लाम नए मॉडल का होगा तो वो इस्लाम नहीं होगा, वो कुफर होगा। अब देख लीजिएगा, ये टेलीविजन आ गया, अब मैं आपसे कहूं कि जी टेलीविजन हराम, इसका देखना हराम, तो आप कहेंगे कि दक्का रूस का मौलवी है कोई दाढ़ी वाला, ये क्या जाने, ये कोई तरक्की याफ्ता नहीं है, ये बड़े पुराने जमाने का दक्कनूसी टाइप का आदमी है। लेकिन आपने देखा टेलीविजन आपके घरों में लाता क्या है, टेलीविजन आपके घरों में वो बुराइयां लाता है, बेहयाई के वो अंदाज सिखाता है, और आपको कन्वर्ट करने के, काफिर बनाने के वो तरीके सिखाता है कि शायद शैतान और किसी तरीके से न सिखा। अब देख लो, हमारे घरों में टेलीविजन होता है, हमारी लड़कियां देखती हैं, हमारे छोटे बच्चे देखते हैं, हमारी औरतें जो हैं वो घरों में देखती हैं, और फिर नतीजा क्या निकलता है वो आपके सामने। मुसलमान दिन ब दिन इस्लाम से कन्वर्ट होकर कुफर की तरफ जा रहा है, तहजीब बदल रही है, तमद्दुन बदल रहा है, मुसलमान के अंदाज सब कुछ बदलते जा रहे हैं, और ये सब इसकी बरकत है। तो मेरे भाइयों, ये आपको बातें बेशक बुरी लगें, लेकिन मैं क्या करूं, ये ईद है, अल्लाह ने मुझे मौका दिया है, और मेरे दिल में ये तड़प है कि मैं आपके कानों तक वो बातें पहुंचा दूं जो आपको बर्बाद कर रही हैं। कल जब खुदा आपको पूछे कि तू इस राह पर क्यों आ गया, तो आप कह ना सके कि या अल्लाह, मुझे किसी ने होशियार नहीं किया था, मुझे किसी ने खबरदार नहीं किया था, इसलिए मैं ये बात आपसे अर्ज करता हूं। सो मैं रोयत हिलाल कमेटी के बारे में जिक्र कर रहा था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कोई रोयत हिलाल कमेटी नहीं बनाई गई थी, खिलाफत राशिदा में कोई रोयत हिलाल कमेटी नहीं बनाई गई थी, बनू उमैया के दौर में कोई रोयत हिलाल कमेटी नहीं बनाई गई थी, बनू अब्बास के दौर में कोई रोयत हिलाल कमेटी नहीं बनाई गई थी, लेकिन लेटेस्ट मॉडल जो इस्लाम का है उसमें कमेटी पर कमेटी, कमेटी पर कमेटी, कमेटी पर कमेटी, और फिर उसका नतीजा क्या है, ये नतीजा आपके सामने है कि चांद देख लिया तो भी ठीक, ना देख लिया तो भी ठीक, नजरिया क्या है, ट्रेंड ये है कि सारे मुल्क में एक दिन रोजा रखा जाए और एक दिन ईद हो, اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اتحاد کی دلیل ہے، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ مسلمان اسلام میں وطن کا، ملک کا تو تصور اس سرے سے نہیں ہے، اسلام میں وطن کا اور ملک کا کوئی تصور نہیں ہے۔ کوئی یہ کہے کہ پاکستان ہمارا ملک ہے، حالات کے تحت دیکھ کر کہہ دے، ورنہ یہ اسلامی نظریہ بالکل نہیں ہے۔ اسلام کا نظریہ کیا ہے؟ خدا کہتا ہے اے بندے، اصل مالک میں ہوں، تو میرا خلیفہ ہے، میری ساری زمین کا تو مالک، میری ساری زمین کا تو مالک ہے، کوئی چھوٹا سا ٹکڑا تیرا ملک نہیں ہے، ساری زمین تیرا ملک۔ یہی وہ اصول تھا جس پر عربوں نے، مسلمان فاتحین نے عرب سے نکل کر ساری دنیا کو فتح کر کے چھوڑ دیا۔ اور آج ہم اگر ہندوستان میں مسلمان ذبح کیا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں بھئی یہ ان کا داخلی معاملہ ہے، ہم کچھ نہیں کہتے۔ اگر افغانستان میں وہاں کچھ تو خون ہو رہا ہے تو ہم کہتے ہیں نا ہمارا کوئی دخل نہیں، ہم کچھ نہیں کہتے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، ہم تو پاکستانی۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ نہیں، تو ایک ملک پر کبھی کفایت نہیں کرے گا۔ چنانچہ دیکھ لو، اگر ملک اور وطن کو دل لگانے والی چیز ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینے کبھی گئے۔ کیوں، بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ اگر کوئی وطنیت کو چیز ہوتی، اگر ملک کی کوئی حیثیت ہوتی اسلام کی نگاہ میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطنیت کو، قومیت کو، جمہوریت کو ترقی دیتے ہوئے کافروں کو ساتھ ملاتے، ایک کافر ملاقات مخالفت نہ کرتا۔ حضور کو کبھی ہجرت کی نوبت نہ آتی، لیکن اللہ کے رسول نے مکے کو چھوڑ دیا، ہجرت کر دی، اپنے ملک کو چھوڑ دیا اور مدینے چلے گئے۔ اور یہ نہیں کہ مدینے کو اپنا ملک بنا لیا، وہاں قانع ہو کر بیٹھ گئے، چند دنوں کے بعد سارے مکے کو فتح کر لیا۔ اور پھر اللہ اکبر، آپ نے صحابہ سے کہا، اے میرے صحابہ، زبیت نگل ارض، خدا نے ساری زمین لپیٹ کر میرے سامنے پیش کی ہے، لہذا تمہیں ساری زمین کو فتح کرنا۔ مسلمان کبھی ایک ملک میں پابند نہیں رہے۔ تو میرے بھائیو، یہ بات بالکل غلط ہے۔ رویت ہلال کمیٹی پاکستان میں بنانا اس نظریے سے کہ ایک دن عید ہو، ایک دن روزہ ہو، کل کو مسلمان صحیح مسلمان ہو جائیں اور مسلمانوں کا اتحاد ہو جائے، سعودی عرب، پاکستان، عراق، شام، عرب امارات اور انڈیا وغیرہ سارے ایک ہو جائیں، پھر بھی ایک ہی عید کریں گے، پھر بھی ایک ہی دن روزہ ہوگا، اور جو اصول یہاں چلے وہاں نہ چلے، ٹوٹ جائے، وہ اسلامی اصول کبھی نہیں ہوگا۔ حدیث میں صراحت کے ساتھ آتا ہے، حضرت معاویہ خلیفہ تھے، انہوں نے شام میں خود چاند دیکھا، ان کے ساتھ صحابہ نے چاند دیکھا، وہاں سے ایک آدمی مدینے آیا اور اس نے کہا کہ تم نے روزہ فلاں دن رکھا ہے، ہم نے روزہ فلاں دن رکھا تھا، ہم نے چاند دیکھا تھا۔ مدینے کے صحابہ کہنے لگے، تم اپنے حساب سے روزہ رکھو اور عید کرو، ہم اپنے حساب سے روزہ رکھیں گے اور عید کریں گے۔ میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام الیوم الذی یشک فیہ فقد عصا اب القاسم، جو شک کے دن کا روزہ رکھتا ہے وہ میرا نافرمان ہے۔ رمضان کے شروع میں یہ خبر آئی کہ بنو میں چاند دیکھا ہے، ہمیں یقین نہ ہوا، ہم نے روزہ نہیں رکھا، کیونکہ شک کا روزہ رکھنا منع ہے۔ اور اب پھر یہ موقع آیا، پہلے گول مول اعلان ہوا کہ چاند دیکھ لیا، عید اعلان ہو گیا۔ بھئی اعلان کرنے والا تو کون، تم کون؟ عید تو تب ہوگی جب چاند دیکھ لیا جائے اور علاقوں میں قریب قریب چاند دیکھ لیا جائے۔ پھر اطلاع ملی کہ نہیں، لاہور فلاں جگہ، فلاں جگہ، فلاں جگہ چاند دیکھا۔ اور سچی بات ہے کہ اعتبار والا تو معاملہ ہی نہیں ہے، یہ بھی احتمال ہے کہ چند سوشلسٹ اسلام سے مذاق کرنے والے مشورہ کر لیں، چار اس محلے میں چلے جائیں، چار اس محلے میں چلے جائیں اور مولوی آج کل کا بکاؤ مال اس کو گانٹھ لیں اور جا کر گواہیاں دے دیں مولوی صاحب ہم نے چاند دیکھا ہے، حضور ہماری گواہی نوٹ کر لیں، روز تحلال کمیٹی اعلان کر دیں. ہمیں یقین نہیں آیا، ہم نے اپنے طور پر ٹیلی فون کیا اور کنفرم کیا. جب ہمیں پوری اطلاع مل گئی کہ واقعتاً چاند دیکھا گیا ہے، اس کے بعد ہم نے اعلان کر دیا کہ کل عید ہوگی. اور پھر 1 بجے کے قریب لودرا سے ہمارے پاس ڈاکٹر عبد الوہاب آئے. وہ نوجوان ہے، 30-35 سال کا جوان آدمی ہے. اس نے کہا میں نے اپنی آنکھوں سے چاند دیکھا ہے. اس نے آ کر ہمیں گواہی دی. اور پھر اس کے علاوہ یہاں بھی اگرچہ عورتوں کی گواہی تھی، چونکہ صرف عورتوں کی گواہی پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، چونکہ وہ بھی شامل ہو گئی اور لاہور سے بھی ہم نے کنفرم کر لیا. اگرچہ ہمارے روزے 28 ہوئے لیکن آج ہم عید کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ چاند کل ہو چکا ہے. سو میرے بھائیوں، ہم 28 روزے رکھ کر نقصان میں نہیں رہے. ہم نے جو 28 روزے رکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں رکھے. آپ نے فرمایا تھا شک کا روزہ نہ رکھنا، ہم نے نہیں رکھا. ہمارے 28 ہو گئے، ہم ایک بار میں رکھ کر پورے کر لیں گے. اور ثواب ہمارے مقابلے میں دوسروں کو ثواب نہیں ملے گا. جنہوں نے پہلا روزہ رکھا یقین کوئی نہیں ہے، اگرچہ انہوں نے روزہ رکھ لیا لیکن وہ روزہ روزہ نہیں، وہ کسی شمار میں نہیں. اسلام کا عمل جب ہی صحیح ہوتا ہے جب آدمی کو یقین ہو، پوری طرح سے اطمینان ہو، تب جا کر وہ ہوتا ہے. تو جن کے روزے 28 ہوئے ہیں وہ ایک روزہ رکھ لیں، کل رکھیں، پرسوں رکھیں، شوال میں رکھیں، ذیقعد میں رکھیں. جو روزے رہ جاتے ہیں، حضرت عائشہ سے حدیث مروی ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے جو روزے رہ جاتے تھے میں سال بھر میں پورے کر لیتی تھی، میں سال بھر میں پورے کر لیتی تھی. کوئی سردی میں رکھ لیے، کوئی کسی مہینے میں رکھ لیا، کوئی کسی مہینے میں رکھ لیا. تو یہ روزہ جو ہے وہ ہمیں رکھنا پڑے گا، لیکن ثواب میں کوئی کمی نہیں، اس لیے کہ ہم نے جو کیا ہے عین سنت کے مطابق کیا ہے، اسلام کی تعلیم کے مطابق کیا ہے. تو ثواب میں کوئی کمی نہیں، البتہ روزہ ضرور رکھنا پڑے گا. سو میرے بھائیوں، میں جو آپ کو توجہ دلانا چاہتا تھا، خدا کے لیے اپنا رخ بدلیں، اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ رسمی نمازیں، یہ رسمی نمازیں رومال نکالا، خوبصورت تھا، بہت پریسڈ کیا ہوا، طے کیا ہوا، فولڈر قسم کا، کانوں پہ ڈالا، کھڑے ہو گئے. جیسا کہ چرچ میں میں نے دیکھا ہے، جاتے رہے ہیں لاہور میں، چرچ میں جاتے تھے کہ یہ لوگ اپنی پریئرز وغیرہ کیسے کرتے ہیں، بالکل اسی انداز سے وہی تقدس آئے اور اپنے چار ٹھونگے مارے، چپکے سے چلے گئے کہ جی نماز پڑھ کر میں آ گیا. میرے بھائیوں، یہ نمازیں کام نہیں دیتی، اور یہ روزے، ڈھیلے ڈھالے روزے، یہ رسمی سے روزے جو عادت پڑی ہوئی ہے، کام نہیں. اسلام کا ہر عمل بیداری میں ہونا چاہیے، ہوش و حواس کو قائم رکھ کر، اس کی حقیقت کو سمجھ کر کہ کیا چیز ہے اور مجھے کیا کرنا چاہیے، یہ ہونا چاہیے. نمازیں صلاۃ الرسول کتاب ہے، اس سے نماز دیکھیں. اور نماز کس کی پڑھنی چاہیے؟ نہ حنفی، نہ وہابی، نہ شافی، نہ مالکی، نہ ادھر کی نہ ادھر کی، نماز محمدی. محمدی کے معنی کیا ہیں؟ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. یاد رکھیے گا، اللہ کی طرف سے ایک آیا ہے، دو نہیں آئے. کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ نے یہ بات کہی ہے، لوگو تمہارے لیے میرا نبی محمد نمونہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جو کام نیکی کا کرنا چاہتے ہو اس سے پوچھو، اس کو دیکھو، اس کی ریس کرو، اس کی نقل کرو، اس کی پیروی کرو. میں وہ عمل قبول کروں گا جو محمدی طریقے کا ہو. میرے بھائیوں، نمازیں پڑھنے والوں، نمازوں کی فکر کرو، نمازیں رسمی نہ پڑھو. حنفی نماز چار آنے کے لیے اور اپنا کھڑے ہو گئے، جو نیت امام کی اللہ اکبر، ٹھکا ٹھک ٹھکا ٹھک. پہلے اپنے ایمان کو درست کرو کہ نماز کون سی صحیح ہوگی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کی ہو. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی نماز کہاں سے ملے گی؟ حدیث میں. بخاری دیکھو، مسلم دیکھو، ابو داؤد دیکھو، نسائی دیکھو، ابن ماجہ دیکھو، ترمذی دیکھو، حدیث میں حضور کی نماز پوری طرح سے موجود ہے. اور یہ دین ہے، خدا اس کا محافظ ہے، خدا اس کی حفاظت کرتا ہے. روزہ رکھو اس انداز سے جو طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو. دیانتداری سے بتائیے, میں یہ فرقے کی بات کر رہا ہوں, کوئی میرا بھائی کوئی میرا دوست اندر ہی اندر گرم ہو رہا ہو کہ دیکھو جی کیسی انتشار کی باتیں کرتے ہیں, کیسی اختلاف کی باتیں کرتے ہیں. ارے میں کس کی باتیں کر رہا ہوں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی, ان کی ذات اختلافی ہے, کنٹروورشل ہے؟ نہیں, امام ابو حنیفہ کی ذات کنٹروورشل ہو سکتی ہے, امام شافعی پر اعتراض ہو سکتا ہے, کسی اور پر اعتراض ہو سکتا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی اعتراض نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دینا عین اسلام کی دعوت ہے. اس لیے میں دھمکے کی چوٹ سے کہہ سکتا ہوں کہ میں جو بات آپ سے کہہ رہا ہوں انتشار کی نہیں کہہ رہا, اختلاف کی نہیں کہہ رہا, بلکہ اتحاد کی کہہ رہا. اتحاد تب ہوگا, کیسے ہوگا؟ جب مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے لگ جائیں گے. اب دیکھ لو کہ یہ آپ کا پیر کون؟ کہ جی میرا تو کوئی پیر نہیں. ہائے ہائے, آپ بے پیر ہیں, آپ بے مرشد ہیں. کہ بھئی ہمارے تو ایک ہی پیر ہیں, محمد صلی اللہ. ارے وہ تو ہوئے اور کوئی, اب بتائیے پھر اور کسی کی ضرورت ہے؟ کسی عورت سے تو پوچھے سنا تیرا کوئی یار دوست کوئی خام. میرا تو بھئی ایک ہی خامد ہے. اچھا کوئی اور یار دوست کوئی فرینڈ؟ میرا تو بھئی کوئی فرینڈ نہیں, ایک خامد ہی میرا فرینڈ. ہائے ہائے, یہ کیا بات ہوئی؟ تو میرے بھائیو خوب یاد رکھ لو, اسلام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا. آپ کے بعد کسی حاجی کی ضرورت نہیں, کسی مرشد کی ضرورت نہیں, کسی پیر کی ضرورت نہیں. جس نے حضور کے بعد کوئی پیر پکڑا, گویا یہ سمجھ لے کہ وہ حضور کو سمجھتا ہے کہ اس میں کوئی ڈیفیکٹ ہے, اس میں کوئی نقص ہے, اس میں کوئی خامی ہے, وہ پورا نہیں اتر رہا, وہ پرانا ہو گیا ہے. آج دور نیا ہے, اب وہ نہیں چل سکتا, آپ کو نیا چاہیے. پھر مرزائی سچا جو کہتا ہے کہ دیکھ لو ہمارا نبی آ گیا. ایک طرف ہم یہ کہیں کہ حضور کے بعد نبی کوئی نہیں, اور دوسری طرف ہم یہ کہیں کہ پیر کی ضرورت ہے, امام کی ضرورت ہے, کسی مرشد کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں یہ کیسی غلط بات ہے؟ میں نے کافی آپ کا وقت لیا, دل میں یہ جذبہ تھا, شوق تھا کہ دوست اس میں جمع ہوں گے جو کبھی ہماری مسجد میں نہیں آتے, اتفاق سے شاید یہاں آ گئے ہوں. تو چلو آج کی باتیں سن کر شاید اللہ ان کے دل میں یہ شوق ڈالے کہ وہ آ کر مسجد میں بھی ہماری تقریریں سنیں. اور میرے بھائیوں میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں, ہم کبھی اختلاف کی بات نہیں کرتے. اختلاف کی بات کون کرے گا؟ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کی بات کرے وہ اختلاف کی بات کرے گا. ہم جب دعوت دیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دیں گے, جو اتحاد کی بنیاد ہے, جو اتفاق کا بیس ہے, جس پر مسلمانوں کا اتحاد ہو سکتا ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له, واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد, فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. دیکھیے اس موقع پر دعا بڑی اہم چیز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام عطیہ سے کہا کہ تم عید کے لیے سب عورتوں کو نکالو کہ وہ عید کی عیدگاہ میں پہنچیں. تو بعض عورتوں نے کہا کہ بعض عورتیں ایسی ہیں جن کو ماہواری آ رہی ہے، وہ بیمار ہیں، وہ نماز پڑھنے کے لائق نہیں ہیں، تو وہ فرمایا وہ بھی جائیں، نماز میں شامل نہ ہوں، جب دعا کی جائے تو اس میں شریک ہوں۔ اور یہ میرے بھائیوں، یہ دعا حدیث میں آتا ہے، جب دعا کرنے والے دعا کرتے ہیں، خدا فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ بندے کیا مانگ رہے ہیں، یہ کیوں جمع ہوئے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ اللہ جانتا تو ہے، یہ جتلانے کے لیے فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ انہوں نے روزے رکھے ہیں، اب یہ قبولیت کے لیے تجھ سے دعائیں کرتے ہیں تاکہ ان کے اکاؤنٹ میں ان کا مال جمع ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھا، اگر وہ اس غرض کے لیے دعا کرتے ہیں، اے فرشتوں تم گواہ رہو، قد غفرت لہم، میں نے ان کو بخش دیا ہے۔ سو میرے بھائیوں، اپنی نیت کو درست کر کے، اپنے ایمان کو صحیح کر کے، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا ہے، اور یقین جانے میں نے کوئی بات آپ سے اختلافی نہیں کہی، میں نے جو بات آپ سے کہی ہے بالکل پیٹنٹ رجسٹرڈ بات کہی ہے، جس کو کبھی چیلنج نہیں کیا جا سکتا، اور یہ چیز آپ کے کام آنے والی ہے۔ اور انشاءاللہ العزیز، جو آپ میں سے زندہ رہے گا وہ دیکھے گا کہ مسلمانوں کے طور جب بھی بدلیں گے اس بنیاد پر بدلیں گے کہ جب مسلمانوں میں صحیح اسلام ہوگا، مسلمانوں میں دینی غیرت ہوگی، مسلمان اس انگریزی تہذیب سے، انگریزی تمدن سے، اس گندی معاشرت سے جب مسلمان دور چلے جائیں گے، ہٹ جائیں گے، تب مسلمانوں کی قسمت بدلے گی۔ تو اس لیے آپ دعا کریں دل سے، اور دعا میں یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ اللہ ہمارا ایمان درست کر دے۔ اور ایمان کیسا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، یا اللہ جیسا ایمان تیرے نبی نے صحابہ کو سکھایا، اللہ ایسا ایمان ہمیں دے، اور پھر ہمارے اعمال درست ہوں۔ کیسے ہوں؟ جیسے اللہ کے رسول نے صحابہ کو سکھایا۔ میرے بھائیوں، معیار مسلمان کے لیے کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس کے بعد اپنے گھروں میں جا کر انقلاب لانے کی کوشش کریں، اپنی بیوی کو بدلیں، اگر وہ عیسائی طرز کی ہے اس کو ماڈرن کہہ لیں، اس کو انگریزی تہذیب کی دلدادا کہہ لیں، یا جٹ کے لفظ میں عیسائن کہہ لیں، اس کو مسلمان بنانے کی کوشش کریں، اس کو پردہ کرنا سکھائیں، اس کو نماز سکھائیں، اس کو دین کی تعلیم دیں، تاکہ وہ حضرت فاطمہ جیسی بنے، حضرت عائشہ جیسی بنے، جو جنت میں یقیناً 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 جائیں گی، ان جیسی ان کی زندگی بن جائے۔ اپنے بچوں کی تربیت کریں، اپنے بچوں کو ٹھیک بنائیں۔ یہ نہ ہو کہ ادھر کسی انگریز کا فوٹو دیکھ لیا، ادھر بچے کو ویسا بنا دیا۔ کاش کہ مسلمان کے دل میں یہ جذبہ ہو کہ میرا بیٹا جو ہے حضرت عمر جیسا ہو، حضرت عثمان جیسا ہو، حضرت علی جیسا ہو، حضرت بکر صدیق جیسا ہو، ان کی ہم شکل و صورت اختیار کریں، ان کے انداز ہم اختیار کریں، تو ہمارے لیے نجات کی صورت بن جائے۔ لیکن جب ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ میرا بچہ پیدا ہوتے ہی انگریز کا بچہ بن جائے، تو پھر آپ کیا یہ توقع کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو جائیں گے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا؟ تو اس لیے دل سے دعا کریں، اللہ ہماری غلطیوں کو معاف کرے اور ہماری زندگی کو درست کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہم انا نسألک